الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے در حقیقت تم پر کون سی باتیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے کسی برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو لوگوں یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آئے سورہ الانعام کی 151 نمبر آئے تو اس آیت مبارکہ میں اور اس سے جو متصل کنٹینیوٹی میں اگلی دو آیتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی جامع بڑی کمپریہنسو کچھ ہدایات دی ہیں کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ذکر کیا اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے وصیت پڑھنی ہو تو ان آیات کو پڑھ لیں اور دوسری چیز کہ یہ تمام ادیان میں تمام ریلیجنز میں کامن ہے یہ ایسی جامع اور کمپریہنسو باتیں ہیں تو اس کو بڑے غور سے عمل کرنے کی نیت سے ان کو سننا پڑھنا سوچنا سمجھنا چاہیے تو اسی پہ غور و فکر ہو رہا ہے تو پہلی چیز میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہی کہ اللہ تشرک بہ شیئا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ تو اس کے متعلق کچھ ڈسکشن گزر چکی ہے شرک کے متعلق اور پھر اگلی چیز کہی وہ بالوالدین احسانا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس کے متعلق بھی کچھ ڈسکشن گزر چکی ہے اب اس کا جو تھرڈ پوائنٹ ہے اس پہ ڈسکشن چل رہی ہے اور وہ یہ ہے اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی تو اس بات کا ایک ظاہری پہلو ہے اپرنٹ پہلو ہے ایک باطنی پہلو ہے جو ظاہری پہلو ہے وہ تو یہ ہے کہ ایکچولی بچوں کے بارے میں یہ پریشانی لاحق ہو جانا کہ ان کے فائنینشیل میٹرز کو کون ڈیل کرے گا کیسے وہ پورے ہوں گے اور وہ مشکین یہ کرتے تھے جس کی آج کل ایک صورت یہ بھی رائج ہے کہ ابارشن کروا دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کرتے تھے کہ قتل کر دیتے تھے اس ڈر سے تو یہ جو اس کو اللہ تعالی نے منع کیا کہ ایسا ظلم ایسا جبر نہ کرو کیوں کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ تم یہ سمجھتے کہ انہیں کھلائے گا کون ان کی کون ڈیل کرے گا ان کو کون مینج کرے گا تو وہ سمجھ جاؤ میں کروں گا یہ کیٹیگوریکل بات کی گئی اور سمجھایا گیا کہ تم کو بھی میں مینج کر رہا ہوں تمہاری زندگی بھی میرے ہی بلبوتے چل رہی ہے اور ان کو بھی میں ہی مینج کروں گا کیوں وہ بھی میری مخلوق ہوں گے تو اس لیے اس بارے میں کبھی کوئی پریشانی نہ ہو تو اس کی ڈیٹیلز رسک کیسے اس میں برکت آتی ہے رسک کے متعلق ڈیٹیلز گزر چکی ہیں اس کی اپرنٹ جو پہلو ہے آیت کا اس کا جب دوسرا پہلو ہے وہ ہے بات کی پہلو کس آیت کے تحت علماء نے یہ بات مینشن کی کہ اس میں ایک باطنی قتل بھی ہوتا ہے بچوں کا اور وہ باطنی قتل یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان کی تربیت نہ کرنا ان کی روحانی قتل کر دینا اور ریزن موسٹ آف دا ٹائم یہی بنتی ہے کہ انسان اوور انڈلج ہوتا ہے اپنی زندگی کے اندر فائنینشیل میٹرز کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے اور ان کے لیے بھی یہی پریشان ہوتا ہے کہ وہ کھائیں گے کیسے کمائیں گے کیسے تو ان کی کیریئر پہ فوکسڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی تربیت نہیں کر خود بھی ایفرٹ نہیں کرتا اور نہ انہیں متوجہ کرتا ہے کہ تربیت کریں اپنی تو اس کی ڈیٹیل ذکر ہو رہی تھی کہ تربیت کیسے کی جاتی ہے اس کے کیا ایمز آبجیکٹیو ہوتے ہیں کیا اس میں پہلو غور فکر کرنا چاہیے، ان کو امپلیمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے، اس کا جو ریکیپ ہے بریفلی وہ یہ ہے کہ ٹارگٹس کیا ہیں تربیت کے، مطلب کسی بھی انسان کی یا کسی بھی شخص کی تربیت کے کیا ٹارگٹس ہوتے ہیں. تو اس میں تین مین ٹارگٹس ہیں اور یہ تین کے مینلی کمپوننٹس بنتے ہیں. تو پہلا ٹارگٹ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کنیکٹڈ ہو جائے، اللہ سے تعلق بہتر ہو جائے، یعنی کہ انسان کی عبادات ٹھیک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں بس جائے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے تعلق بہتر ہو جائے، لوگوں سے ڈیلنگ بہتر ہو جائے، ان کے بارے میں بغض کینہ ختم ہو جائے، اچھے اخلاق ہو جائیں. اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ ہے زندگی سے تعلق، اور زندگی سے تعلق سے کیا مراد ہے کہ زندگی کے ساتھ ڈیل کرنا آ جائے، صبر کرنا آ جائے، شکر کرنا آ جائے، سنت کے مطابق زندگی گزارنی آ جائے. تو براڈلی یہ تین کلاسیفیکیشن ہیں، تین ایمز ہیں. یہ تین ایمز اچیو ہوتے ہیں تین علوم سے، اور وہ تین علوم کیا ہیں کہ فقہ کا علم، یعنی کہ ڈیٹیلز کیا ہیں دین کی، نماز کیسے پڑھتے ہیں، روزہ کیسے رکھتے ہیں، کسی کے حقوق کیا ہیں، رائٹس کیا ہیں وغیرہ، تو اس کی ڈیٹیلز، اسے فقہ کا علم کہتے ہیں. سیکنڈ ہوتا ہے اس میں کہ ایمان کو کی حفاظت کی فکر کرنا، یعنی ایمانیات پہ اپنی فکر کرنا کہ آخر پہ ایمان کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حضوری کی فکر کیسی ہے. اور تیسرا ہوتا ہے تزکیہ نفس. تو تزکیہ نفس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی باطنی بیماریوں کو ٹھیک کرنا. تو یہ تین اس لیے ڈیٹیل ذکر کی کیونکہ کئی بار جو علماء پہ ایکسپیرینس ہے کہ ان سے جو ڈیل کیا جاتا ہے نا، کوشچنس کیے جاتے ہیں، وہ پہلے کمپونیٹ پہ کیے جاتے ہیں فقہ کے متعلق مسائل. اچھا بتائیں اس سے طلاق ڈائیورس ہو گئی یا نہیں ہوگی، اس سے روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، اس سے نماز میں کوئی فرق پڑا یا نہیں پڑا. یہ بہت اہم کمپوننٹ ہے لیکن یہ اونلی کمپوننٹ نہیں ہے. جب اللہ والے سے ملاقات ہو، اس کے سامنے بریف ٹائم ہو، تو پوچھنا یہ چاہیے، یعنی کہ بہت چیزیں پوچھ سکتا ہے لیکن اس طرح متوجہ کرانا مقصود ہے کہ اللہ کا تعلق کیسے ملتا ہے، نمازوں کی حضوری کیسے ملتی ہے، غصہ کیسے قابو میں ہوتا ہے، بدنظری سے کیسے انسان قابو کر سکتا ہے، کنٹرول کر سکتا ہے. یہ ہے کوشچنس کرنے کے، کیونکہ باقی چیزیں تو ایون اب تو آن لائن بھی اویلیبل ہیں مسائل، وہ تو پرنٹ کر کے اپلوڈ ہو گئی کتابیں. یہ ہوتی ہے ون ٹو ون کانٹیکٹ میں، انٹریکشن میں پوچھنے والی باتیں ہوتی ہیں اور ذہن پہ حاوی رکھنے والی باتیں ہوتی ہیں. اچھا یہ تین چیزیں حاصل ہوتی ہیں تین جگہ سے، وہ ہیں قرآن و حدیث کا علم، فقہ کا علم، یعنی ان کی بکس جو ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھنا وغیرہ، اور پھر نیک لوگوں کی کمپنی میں رہنے سے، ساتھ رہنے سے. یہ کمپنی بہت امپورٹنٹ ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ بھی کیا اس کے متعلق کہ جنت میں جائیں گے نا وہ کمپنی والے جائیں گے، کہ کہا فت کھلی فی عبادی وت کھلی جنتی، کہ میرے بندوں میں شامل ہو جنت اور جنت میں پھر شامل ہو. اب یہ اشارہ ہے کہ نیک صالحین کے ساتھ رہنے سے انسان کا ایمان بچتا ہے. یہ تنہائی میں اکیلے میں رہنے میں شیطان بڑی ایزیلی اچک دیتا ہے انسان. اور پھر تیسری چیز ہوتی ہے کہ ذکر اللہ کی کثرت. تزکیہ نفس جو ذکر کیا تو اس میں ذکر اللہ کی کثرت بہت میٹر کرتی ہے. تو اللہ کی یاد کی کثرت جو ہے جو مشائخ بتاتے ہیں، تو یہ تین چیزیں لیڈ کرتی ہیں تین علوم کو، تین علوم لیڈ کرتے ہیں تین ایمز کو. تو روڈ میں ابھی پتا ہونا چاہیے کہ کیسے اس تک پہنچنا ہے، ان ایمز تک سے وہ ایک دعویٰ ہی نہ رہ جائے، ایک سوچ ہی نہ رہ جائے کہ ایمز ہیں زندگی کے. تو اگر روڈ میپ پہ عمل نہیں ہو رہا تو موسٹ لائکلی وہ ان ایمز تک نہیں پہنچے گا. اچھا اگلی چیز یہ ذکر کی تھی کہ جو بچے کے یا کسی بھی انسان کے تین ماحول ہوتے ہیں، ایٹماسفیئر ہوتے ہیں، یہ اگلا تین کا کمپوننٹ ہے، اور وہی انسان کو ایکچولی کریکٹر بلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ ماحول کیا ہے، گھر سے باہر کا ماحول، گھر سے اندر کا ماحول، اور اسکرینز کے تھرو جو ماحول مل رہا ہے، یعنی اس میں انٹرنیٹ بھی ہے، ٹیلی ویژن وغیرہ ہے، یہ تین قسم کے ماحول ہیں. تو اگر میں نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے یا اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے تو تینوں ایٹماسفیئر مجھے کنٹرول کرنے پڑیں گے، ادروائز وہ ایمز نہیں اچیو ہوں. پھر یہ بتایا تھا کہ شادی سے پہلے، یعنی جب میاں بیوی کی شادی ہو تو شادی سے پہلے تین چیزیں, یعنی بچے کی پیدائش سے پہلے تین چیزیں کرنے کی ہیں. اگلا تین کا کمپوننٹ کہ کیا اچھے سپاؤس کا چوز کرنا, وہ اور واضح ہوگی انشاءاللہ بعد. دوسرا یہ کہ جب بچے کا ارادہ ہو تو دعاؤں کا اہتمام کرنا کہ اللہ شیطان سے بچا. اور تیسرا یہ کہ جب بچے کی امید ہو تو پھر والدہ کا ایک خاص طور پہ میٹر کرتا ہے کہ وہ بچے میں افیکٹ ڈالتا ہے. اگلی چیز یہ ہے کہ بچوں کے اب تین ایج گروپس ہوتے ہیں, یعنی پیدائش ہوگی اب تین ایج گروپس ہیں. ایک ہے بلو سیون, ایک ہے سیون ٹو فورٹین, اور ایک ہے فورٹین اینڈ ابو. بلو سیون یہ سب ڈیٹیل ڈسکشن ہو گئی ہے, اور اس میں یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ بلو سیون جو مین چیز ہے نا وہ ہے محبت, اس کو کیئر دینا, محبت دینا بچے کو, اس سے بانڈ ڈیولپ ہوتا ہے بچے سے, اور وہ بانڈ ہی کیری کرتا ہے آگے جو کہ پیرنٹس کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے تربیت کے لیے. سیون ٹو فورٹین مین ایج ہے جس کے اندر ایکچوئل کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے, بچے کی اصلاح ہوتی ہے, یہ بچہ بگڑتا ہے یا سنورتا ہے سیون ٹو فورٹین. اور وہ کیسے بگڑتا ہے یا سنورتا ہے, وہ تین ایٹماسفیئر سے, گھر سے باہر, گھر کے اندر, اور اسکرینس کے تھرو سے ملے گا. تو اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ ان تینوں کو مینج کرنا ہے. اس کی ڈیٹیل ڈسکشن ہم کر چکے ہیں کہ وہ کیسے مینج کرنا ہے. اب اگلا جو ایج گروپ ہے 14 اینڈ ابو, اب یہاں پہ جو ہے وہ بچہ ایکچولی بچہ نہیں رہا, ایڈلٹ بن گیا. اب اس کا اپنا اعمال نام ہے, اس کی اپنی زندگی ہے, اپنے ڈیسیجنز ہیں. اب اس کے اندر صرف امیچورٹی ہے اور انکسپیرینس ہے, اس لیے اسے پیرنٹس کی اسٹل گائیڈنس بھی چاہیے, کیئر بھی چاہیے, پروٹیکشن بھی چاہیے. لیکن مین جو اس کا کریکٹر ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوئی ہے, تو اس لیے پیرنٹس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 14 سے پہلے پہلے بچے پہ پوری محنت کر لیں, بعد میں چیزیں مولڈ کرنا زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں. اب اس وقت کے کیا کی ایشوز ہیں جو پیرنٹس نے ڈیل کرنے, اس میں ذکر کیا تھا کہ تین کی ایشوز ہیں جو کہ ڈیل کرنے. ایک ہوتا ہے بچے کو حلال کی طرف متوجہ رکھنا. حلال کی تو متوجہ رکھنے سے کیا مراد ہے, کیونکہ کیریئر ڈیولپمنٹ کی یہ ایج ہوتی ہے 14 ابو خاص طور پہ, تو بار بار ڈسکشن آتی ہے کیریئر کی, تو اس میں متوجہ کرتے ہیں نا حلال کمانا ہے, حلال کمانا ہے, حلال کی امپورٹنس تاکہ اس کے ذہن میں رہے, اور وہ جب بھی کیریئر کچھ آپٹ کرے, چوز کرے, تو حلال کو سامنے رکھے. گے کیونکہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ کوئی بزنس کرنا ہے تو اپنی طرف سے انسان اس کو حلال سمجھ رہا ہوتا ہے, یا سوسائٹی اس کو سمجھ رہی ہوتی ہے, حالانکہ وہ حرام ہوتا ہے. تو اس لیے علماء سے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ یہ حلال ہے کہ نہیں. سیکنڈ ہوتا ہے کہ کیریئر ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر کچھ حرام کمپوننٹ ہوتا ہے, جیسے مثال کے طور پر بینکنگ کی جاب ہے, تو اب اس کیریئر کو چوز کرنے سے پہلے پوچھنا چاہیے, گائیڈنس لینی چاہیے کہ اس کیریئر کو میں آپٹ کروں نہ کروں. تو کہنے کا مطلب جو حلال کا تصور دے رہے ہیں تو ساتھ یہ پری ریکوائرڈ اس کے ساتھ شامل ہے کہ گائیڈنس انڈر گائیڈنس چلنا ہے. اور یہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں, آج میں ڈیٹیل ریکیپ نہیں کیا کہ 7 to 14 میں مینلی یہ تربیت ہو چکی ہوتی ہے کہ کیسے اپروچ کرنا ہے دین کو, یہ ایمز کو کیسے اچیو کرنا ہے جو میں نے ذکر کیے تھے, اللہ سے تعلق, بندوں سے تعلق, زندگی سے تعلق. وہ ہوتا ہے کہ 10 سے پہلے قرآن پڑھنا آ جائے, اور 10 to 14 میں قرآن کی ڈیٹیلز آ جائیں, فقہ کا علم آ جائے, یہ سارا کچھ 14 تک کمپلیٹ ہو, تاکہ 14 میں پریکٹیکل لائف جب شروع ہو رہی ہو تو یہ سارا بیک گراؤنڈ ہو. اس وقت صرف اس کے اندر ریفائننگ کی ضرورت ہو, اس میں صرف امپورٹنٹ میسجز کو ریکیپ کی ضرورت ہو یا اور ڈیٹیلز کی ضرورت ہو. اچھا, اب اگلی جو چیز ہے, ایک تو حلال کمانے کے امپورٹنس, اگلا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس ایج گروپ کا, وہ حیا کا. تو حیا بہت امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ اس کا ڈائریکٹ لنک جو ہے ایمان کے ساتھ, جتنا حیا کم ہوتی ہے اتنا ایمان کم ہوتا ہے, جتنی حیا بڑھتی ہے اتنا ایمان بڑھتا ہے. تو اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے حیا کو مینج کیا جائے, اس کی بھی ڈیٹیل ڈسکشن ہو چکی ہے کہ کیسے اس کو مینج کرنا ہے. تو نکاح چونکہ اونلی آپشن ہے کسی بھی انسان کے پاس, مسلمان کے پاس, اپنی حیا کی حفاظت کی, تو یہاں پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے ٹین ایجز کے اندر بچے کے ساتھ, جب لڑکے لڑکی کے ساتھ, کہ نکاح کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے کہ نکاح میں ڈیلے نہ کرے. اب صرف وہاں پہ ہوتا ہے کہ فائنینشیل میٹرز رہ جاتے ہیں, تو اس میں میں نے ذکر کیا تھا دو پہلو ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ پیرنٹس ویل آف ہیں اور اگر کرنا چاہتے ہیں وہ, کہ ان کے پاس فرض واجب نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, لیکن ان کا احسان ہوگا بچے پہ اگر بچہ کیپیبل بھی ہو, یعنی کہ اس کے اندر کیپیبلٹی آ چکی ہو گھر چلانے کی, سنبھالنے کی میچورٹی کچھ نہ کچھ آ چکی ہو, تو پھر پیرنٹس یہ آپ کر سکتے ہیں کہ ہم سپورٹ کریں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ نہیں تو بچہ کے چونکہ اس لڑکے یا لڑکی کو آئیڈیا ہو چکا ہے کہ نکاح کی اہمیت کا, تو لیٹس سپوز خود آپٹ کرنا چاہیں, خاص طور پر لڑکا, کہ نہیں میں کرنا چاہتا ہوں, تو وہ اب اگر اپنے فائنینشیل میٹر کو خود ڈیل کرنا چاہے, خود اپنے لیے کوئی بزنس, سائڈ بزنس یا جاب کرنا چاہے ود ایجوکیشن آبویسلی, تو ہینڈلس نہیں ڈالی جائے گی کہ نہیں یہ نہیں کرنا, کیونکہ اس وقت امپورٹنٹ ہے حیا کو ڈیل کرنا. تو غلطی کہاں ہوتی ہے کہ کیریئر کو پریفرنس دے دی جاتی ہے, اسے وہ توجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. وہ سب ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی کیا مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں اگر اس کو ڈیلے کیا جائے. اب جو ڈسکشن لاسٹ سیٹنگ میں شروع کی تھی اور وہ چل رہی ہے, وہ یہ ہے کہ اس ایج گروپ 14 ابو میں جو امپورٹنٹ چیز ہے نا, اچھا تھرڈ چیز جو میں ذکر کرتا ہوں, تین کمپونیٹ تھے, حلال کمانا, حیا, اور تیسرا ایمان کی اس کی حفاظت کی, اس کو فکر دینا, اس کو یاد کراتا رہنا. اس میں یہ ایک ہوتا ہے کہ اسے کریٹیکل تھنکنگ دینا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے, اس کے بارے میں سوچو, اس کے بارے میں دلائل پڑھو, اکٹھے کرو, تاکہ تمہارا ایمان کبھی متزلزل نہ ہو. حیا کی, پردے کی کیا اہمیت ہے یہ تمہیں پتا ہو, اس کے لاجکس کیا ہیں, تاکہ کبھی متزلزل نہ ہو. تو اس طرح کے اور کوشچنس اس کو پوز کیے جا سکتے ہیں تاکہ وہ اس کے بارے میں عقلی طور پہ سمجھے اور سوچے. تو یہ تین چیزیں. اب جو اگلی چیز اس ایج گروپ کے اندر آتی ہے, جیسے کہا شادی کا تذکرہ کیا تھا, نکاح کا, تو وہ کبھی بھی ہو سکتی ہے, وہ ٹین ایجرز میں بھی ہو سکتی ہے, بعد میں بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں پیرنٹس کی امپورٹنٹ ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ گائیڈنس دے بچے کو کہ نکاح کو ڈیل کیسے کرنا ہے, نکاح ہوتا کیا ہے, اسے ڈیل کیا کیسے کرنا ہے, کیونکہ یہ ٹریننگ بھی معاشرے کے اندر بہت لیک کرتی ہے کہ ٹریننگ نہیں دی جاتی نکاح کے بارے میں اور اس رشتے کو نبھانے کے بارے میں. حالانکہ رشتے کے لاسٹ سیٹنگ میں ذکر کیا تھا کتنا اہم رشتہ ہے, اس پہ پوری سوسائٹی, اس پہ یعنی اس پوری سوسائٹی کا وجود اس رشتے سے ہے, یہی آگے جنریشن کے بڑھنے کا باعث بنتا ہے, یہی فیملی کے کمپوننٹ کو جوڑ کے رکھتا ہے اور فیملی بھی معاشرہ بنا رہی ہوتی ہے. اسی لیے اگر یہ افیکٹ ہو جائے تو پورے کا پورا معاشرہ افیکٹ ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو شیطان کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس رشتے کو افیکٹ کر لیا تو میں نے معاشرے کے اندر دراڑ ڈال دی, اس کی بیسس کو ہلا دیا. اس لیے شیطان کا پوری ایفرٹ ہوتی ہے شادی کے بعد کہ ڈائیورس تک بات ہے, یہ رشتہ ٹوٹے, کیونکہ سارے رشتوں میں میں نے ذکر کیا تھا یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو کہ بنتا بھی ہے اور ٹوٹتا بھی ہے, کہ بناتا بھی انسان خود ہے اور توڑتا بھی انسان خود ہے یا توڑ سکتا ہے. تو اس لیے اس کے بارے میں محتاط ہونا, تو شیطان اس کو توڑنے کی پوری ایفرٹ کرتا ہے. تو اگر کوئی ٹریننگ نہ ہو تو کئی وقت انسان یہ غلطی کر بیٹھتا ہے, اس کو توڑ دیتا ہے رشتے کو, اور کئی وقت پتہ بھی نہیں ہوتا توڑ دی لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے, جس کی پوری ڈیٹیلز پتہ ہونی چاہیے. اس لیے قرآن نے بھی اس کے بارے میں اشارے نہیں بلکہ ڈیٹیل آیتیں ذکر کی کہ یہ رشتہ ہے کیا, اس کو نبھانا کیسے, اس کے مسائل کیا ہیں. بہت اس کی انفارمیشن آج بھی اس کی متعلق کچھ تذکرہ ہوگا تو اندازہ ہوگا کتنی زیادہ گائیڈنس موجود ہے اور ٹریننگ موجود ہے اس رشتے کے بارے میں. تو پہلی چیز کہ اس کی کتنی اہم رشتہ ہے, تو ایک حدیث مبارک ہے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث مبارک آتا ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب شوہر گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس نے جب محبت کی نگاہ سے بیوی کو دیکھا اور بیوی نے بھی محبت کی نگاہ سے شوہر کو دیکھا, تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یعنی کہ دونوں جب ایک دوسرے کو محبت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ عمل بھی رائے گا نہیں ہے, یہ عمل بھی تو معمولی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دونوں کو محبت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, رحمت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو محبت دونوں میں باقی رکھنا, قائم رکھنا, یہ دین کا, اللہ تعالیٰ کا, قرآن کا, حدیث کا یہ گول ہے. کیوں یہ قائم محبت رہے گی تو باقی چیزیں آگے, جو ایون جو تربیت کی بات ہو رہی ہے, بچوں کی تربیت, وہ اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اگر یہ نہیں محبت رہے گی تو تربیت بھی نہیں ہوگی, وہ ایک بس بات رہ جائے گی. تو اس میں ذکر کیا تھا کہ پیرنٹس کے اوپر بیٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور روایات میں آتا ہے اس کی مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی کی دو بیٹیاں ہوں اور اس نے اس کی تربیت کی, مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا, اور پھر ان کا نکاح کر دیا تو جنت میں ایسا ایسے ہوگا جیسے دو انگلیاں, یہ شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے ملا کے بتایا کہ وہ ایسے ہوگا جنت میں ایسے ہی ہیں, یعنی بالکل ساتھ. اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ تین ہو تب بھی اس یہی ہے, اور حتیٰ کہ ایک کے ساتھ یہ معاملہ کر اس کا نکاح کر دے تربیت کر کے تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. مختلف روایات میں یہ مفہوم ملتا ہے. تو بیٹی کی تربیت اور پھر اس کا نکاح کرنا, تو نکاح کرنے میں ایک تو رشتہ ڈھونڈنا, وہ آگے میں ذکر کرتا ہوں اس میں کیا کیا ڈیٹیلز ہیں اور کیا کیا گائیڈنس موجود ہے. لیکن جو بات لاسٹ سیٹنگ سے چل رہی ہے وہ یہ تھی کہ اسے انفارمیشن کیا دینی ہے, اور یہ انفارمیشن ہر کپل کے لیے, ہر سپاؤس کے لیے, یعنی کہ ابھی میں ایک کمپوننٹ ذکر کر رہا ہوں کہ بیوی کے کیا کو کیا کرنا چاہیے یا ہسبینڈ کے کیا رائٹس ہیں دوسرے لفظوں میں, تو اس طرح وائس ورسا بھی ہے, ہسبینڈ کی کوئی ڈیوٹیز ہوتی ہیں, وائف کے کوئی رائٹس ہوتے ہیں, تو دونوں کو سیکھنا اور سمجھنا. تو یہ اس لیے بھی یہاں ڈیٹیل تھوڑا ذکر کر رہا ہوں اس کی کہ یہی تربیت کا باعث بنتی ہے, کیونکہ آخر میں جو آخری کنکلوژن ہے اس ٹاپک کا وہ یہی ہے کہ ایمز کیوں نہیں اچیو ہوتے, کیا ہرڈلز ہیں مین, تو اس میں ٹاپ آف دا لسٹ یہی ہے کہ میاں بیوی آپس میں خوش نہیں ہے تو کیسے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے, وہ کیسے ان پہ فوکس کریں گے, وہ تو اپنے ایشوز میں انڈلج رہیں گے یوزلی, تو اس لیے وہ بھی اسپیکٹ کور ہو رہا ہے اس کے اندر. تو بچوں کو کیا بتانا ہے, ان کی کیا ٹریننگ کرنی ہے, اور وہاں پہ اپنے لیے بھی کہ میں ہسبینڈ ہوں یا وائف ہوں تو میرے اوپر کیا رائٹس ہیں, میرے اوپر کیا ڈیوٹیز ہیں. تو لیڈیز کے متعلق ذکر ہو رہا تھا کہ بیٹی کی کیا تربیت کرنی ہے, کیسے گھر چلانا ہے اگلا, تو اس میں اہم چیز جو ہے نا, پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایک نیک عورت کی کیا صفات ذکر کی, کیونکہ پورا دین فوکس ہوتا ہے نیکی پر, تقوی پر, کیونکہ نیکی تقوی ایکچولی اچھے انسان کا نام ہے. یہ نیکی تقوی صرف یہ نہیں کہ بہت نمازیں پڑھتا ہے, وہ روزے رکھتا ہے, وہ زکات دیتا ہے, وہ قربانی کرتا ہے, وہ حج کرتا ہے, بس یہ نیک کا تصور ہے, نہیں. نیکی کا تصور بہت براڈ ہے, تقوی کا تصور براڈ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے اوپر اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. اب نیک عورت کو ایکسپلین حدیث میں بھی کیا, قرآن نے اس کو کیسے ایکسپلین کیا, تو قرآن ذکر کرتا ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, یعنی نیک عورتیں وہ ہیں جو مرد کی حاکمیت کو تسلیم کر کے ان کی اطاعت کرتی ہیں اور مردوں کے پیٹ پیچھے بھی اپنے نفس اور ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں. تو نیک عورتوں کا اللہ تعالیٰ نے جب تذکرہ کیا تو اس میں پہلی چیز جو تھی نا اطاعت کی, اوبیڈینس, کہ اوبے کریں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہسبینڈ کا جو اہم رائٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کی بات مانی جائے, اسی طرح گھر چلتا ہے. اب اس میں اگر بیک گراؤنڈ ٹریننگ نہ ہو تو ایک عورت کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ میں میرے بھی رائٹس ہیں, ہر بات میں کیوں بے کروں. تو پہلی بات ہے ہر بات ہی یہ ہو رہی ہے جو شرعی طور پہ صحیح بات ہے, اگر غلط بات وہ کر رہا ہے شرعی طور پہ دینی لحاظ سے تو اس کو نہیں بے کیا جائے گا, لیکن اگر وہ صحیح بات کر رہے تو پھر اوبے کیوں کرنا ہے, یہ ایک کوشچن ہے. وہ اس لیے کرنا ہے کیونکہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا کے اندر نا آرگنائزیشن کا نظام چل رہا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی یہی جواب ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نا اسے کون آرگنائز کر رہا ہے, کوئی ایک ذات, اس کا کیا دلیل ہے ایک ذات کا, تو اس کی ایک دلیل یہی ہے کہ آرگنائزر ایک ہی ہوتا ہے. مینیجر جو آرگنائزر یا لیڈر کہہ لیں یا جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے, تب ہی نظام چلتے ہیں. یہ ایسی بیسک چیز ہے, ایسا فیکٹ ہے کہ ایک اگر لیڈر ہوگا, ڈیسیژن میکر ہوگا تو تب ہی نظام چلتا ہے, دو ہوں گے تو نظام نہیں چل سکتا. تو یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو دنیا کا نظام چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو خود دلیل کے طور پہ پیش کیا قرآن کے اندر, اگر اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہوتا تو یہ نظام نہ چلتا, مفہوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا دلیل پیش کیا کہ میری وحدانیت کا ایک دلیل ہے کہ دنیا کا نظام اگر چل رہا ہے نا تو اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, یا دنیا کو چلانے والا ایک ہے. تو اب اسی طرح نیچے اور آرگنائزیشن دنیا کے اندر جتنی آرگنائزیشن ہیں, کنٹریز ایسے چل رہے ہیں کہ ڈیسیژن میکر ایک ہوتا ہے, اگر ایک سے زیادہ ہوں گے کمپلیکس ہوں گے. پھر اسی طرح اور چھوٹی آرگنائزیشن پہ چلے جائیں तो वहां पे भी यही होता है कि वहां पे एक डिसीजन मेकर होता है, फिर नीचे एक पूरा चार्ट होता है, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, टॉप ऑफ द लिस्ट एक ही होता है। इसी तरह जो घर है ना, जो फैमिली सिस्टम है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, उस पर भी एक ही लीडर होगा तो निजाम चलेगा घर का। अगर लीडरशिप डिवाइड होगी या डिसीजन मेकिंग डिवाइड हो गई तो फिर निजाम नहीं घर का चल सकता। तो अल्लाह ताला ने ये डिसीजन लिया क्योंकि अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ताला को पता था किसकी क्या कैपेबिलिटी मैंने बनाई है। क्यों, यहां पर यह भी जिक्र कर दूं कि औरत और मर्द इक्वल नहीं है बल्कि इनके अंदर अपने अपने राइट्स हैं। क्योंकि इक्वालिटी का अगर ये मुराद है कि इनके बिल्कुल फिजियोलॉजी एक है, इनकी साइकोलॉजी एक है, इनकी एनाटॉमी एक है, तो ये तो फैक्ट्स के अगेंस्ट बात है, ये तो इस रियलिटी के अगेंस्ट बात है। ये तो हर बच्चे को पता है कि ऐसा नहीं है, तभी तो कहते हैं ये मेल जेंडर है फीमेल जेंडर, क्योंकि ये फर्क है। लेकिन है, एक होता है अदलो इंसाफ। अदलो इंसाफ क्या होता है? राइट्स एंड ड्यूटीज। तो राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों के, उस लिहाज से कोई कह रहे हैं कि ये बराबर है तो बिल्कुल इसमें बराबर है, क्योंकि एक जैसे राइट्स नहीं है, एक जैसी ड्यूटीज नहीं है, लेकिन राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों की। यानी कि जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ लोग रखे जाते हैं तो उनकी अपनी अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। अब कहें जी सबके राइट्स हैं बींग एम्प्लॉय, तो जी राइट्स हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एक है, जॉब डिस्क्रिप्शन एक नहीं है, वो फर्क है। तो इसी तरह मेल की, हस्बैंड की, वाइफ की जॉब डिस्क्रिप्शन ही फर्क है, उनके ड्यूटीज एंड राइट्स ही फर्क है। तो क्यों फर्क है? क्योंकि एनाटॉमी फर्क है, क्योंकि फिजियोलॉजी फर्क है, क्योंकि साइकोलॉजी फर्क है, उनकी रोल्स फर्क है, उसी के मुताबिक बनाई गई ये सारे कुछ एनाटॉमी फिजियोलॉजी साइकोलॉजी। तो अब अल्लाह ताला ने चूंकि बनाई थी तो अल्लाह ताला ने ही रहम किया कि ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन जिसको मैं कह रहा हूं या ड्यूटी एंड राइट जिसको कह रहा हूं वो खुद डिसाइड किया, वो किसी इंसान पर नहीं डाला कि तुम डिसाइड करो। यहां से ये भी पता चल जाता है कि अच्छे अखलाक क्या होते हैं और राइट्स एंड ड्यूटीज कौन डिटरमिन करता है, ये भी आंसर हो रहा है। अच्छे अखलाक कहते हैं कि जो उन राइट्स और ड्यूटीज को पूरा कर रहा हूं, अपने जहन से कोई इख्तरा कर ले मैं अच्छे अखलाक वाला हूं या वो अच्छे अखलाक वाला नहीं, देखा जाएगा वो राइट्स एंड ड्यूटीज को पूरा कर रहा है कि नहीं, वो है अच्छे अखलाक वाला, वो है अच्छा मुसलमान, और वो अल्लाह ताला ने डिटरमिन किए, वो किसी इंसान ने डिटरमिन किए। इसलिए कोई इंसान को वो चाहे ना चाहे उनको फॉलो करना, हो सकता है उसे लगे कि मुझे ये पोजीशन क्यों दी गई, मुझे ये राइट्स क्यों दिए गए, ये ड्यूटीज क्यों दिए गई, नहीं दे दी गई है, अब वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता, उसे अवे करना है, दुनिया इसलिए बनी। तो ये है बैकग्राउंड कि अब ये बात हो रही है कि नेक कौन है, तकवा वाला कौन है, औरत कौन सी है। तो वो हमें बताया गया कि जिसके अंदर ये सिफात हो, वो ये सारी ड्यूटीज पूरी कर रही है, वो है नेक। तो अल्लाह ताला ने वो उसमें पहली क्या जिक्र की कानता कि ओबीडियंट हो, तो क्यों घर का निजाम तभी चलेगा अगर वो कॉन्फ्लिक्ट करे डिसीजन मेकिंग में, हर चीज में कहे कि नहीं मेरी बात मानी जाए, तो घर का निजाम नहीं चल सकता। अल्टीमेटली टूटने का डर है, ठीक है शौहर एक तक तो कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, लीनियंसी दे देगा, लेकिन कुछ डिसीजन पे उस होगा कि यहां गलत डिसीजन दिया जा रहा है लेडीज की तरफ से, औरत की तरफ से, तो वहां वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, तो जब नहीं वो करने देगी तो वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा तो घर में खुशी तो नहीं रहेगी, वो मोहब्बत तो नहीं रहेगी जो अल्लाह ताला पैदा करना चाह रहा है। क्योंकि इस रिश्ते में के मुतालिक जो आयत में लास्ट सेटिंग में जिक्र की थी वो क्या थी कि अल्लाह ताला ने कहा ये मेरी निशानियों में से मफहूम में बयान कर रहा हूं कि मैंने तुम्हारे जोड़े पैदा किए ले तस्कुन लिहा, एम्स क्या है कि सुकून मिले, और मेरे मोहब्बत और रहमत तुम्हारे दिलों में रख दी है। अब सुकून एम है, तो ये सुकून अगर ये कॉन्फ्लिक्ट होंगे ना ये पैदा नहीं हो सकता। ये आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं जिक्र कर रहा हूं, खासतौर पर लेडीज के जहन में ये होता है ना कि शौहर हमें तवज्जो नहीं देता, शौहर हमारी बात नहीं मानता, शौहर हमारे से मोहब्बत नहीं करता। उसकी रीजन खुद आंसर होंगी, यहां पे हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी तावीज लेने की जरूरत नहीं है, ये सारे इसमें आंसर्स मौजूद हैं। तो हर औरत जब बेटी को ट्रेन किया जाए कि ये सिर्फ पैदा हुई कि नहीं, अब वो पीएचडी हो, वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो जो भी हो, अगर ये सिर्फ नहीं है ना तो अच्छी घर वाली बन जाए, ये लेस लाइक है, ये लहदा ट्रेनिंग है। और अगली चीज अल्लाह ताला ने कही कि और मर्दों के पीठ पीछे भी अपने नफ्स और उनके माल की बात करते हैं। तो ये अगला राइट जिक्र किया ہسبینڈ کا یا ڈیوٹی ہے وائف کی, نیک عورت کی اللہ تعالیٰ صرف ذکر کی کہ ایون ان دا ایبسنس آف ہسبینڈ, ہسبینڈ نہیں ہے تب بھی وہ اس کو ڈیوٹی سمجھتی ہیں اپنی کہ اس کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے, اپنی حیا کی بھی حفاظت کرنی ہے, اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے. کوئی گھر میں انٹر نہیں ہوگا اس کی اجازت کے بغیر, مرد کی شوہر کی اجازت کے بغیر, کوئی میں کہیں نہیں جاؤں گی اس کی اجازت کے بغیر, یہ بھی اس معنی میں موجود ہے. اب یہ فرض ہے, صرف نماز روزہ زکات حج فرض نہیں ہے, یہ چیز میں فرض ہے عورت کے اوپر آفٹر میرج. تو ساتھ ساتھ جو شادی شدہ ہیں وہ اپنے آپ کو ٹٹولتے رہے. اچھا یہ بھی کئی بار غلطی ہوتی ہے کہ جب وائف کے ڈیوٹی ذکر کی جاتی ہے تو ہسبینڈ بڑے غور سے سنتے ہیں, اور جب ہسبینڈ کی ڈیوٹی ذکر کی جاتی ہے وائف بڑے غور سے سنتی ہے, حالانکہ یہ غلط طرز عمل ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے لیے آنسریبل ہیں, ہم ایکس وائی زیڈ دوسرے بندے کے لیے آنسریبل نہیں ہے, تو کہیں پہ بھی آخر میں بھی تو مجھ سے یہ پوچھے گا آپ تم نے کیا کیا, اسے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا ہسبینڈ نے کیا کیا یا وائف نے کیا کیا. مجھ سے میرے بارے میں سوال ہوگا میں دوسرے کو کیسے قابو کر سکتا ہوں, یہ بھی کچھ چیزوں کو آنسر کر رہی ہے. کیا کہ وہ جو لاسٹ سٹی میں ذکر کیا تھا کہ ساس کے جھگڑے اور بہو کے جھگڑے, تو یہ سمجھ جائیں کہ میں دوسرے کو کنٹرول نہیں کر سکتا, میں دوسرے کے اوپر امپوز کچھ نہیں کر سکتا, میں اسے کچھ بات کہہ سکتا ہوں, کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں, انفارم کر سکتا ہوں, ایجوکیٹ کر سکتا ہوں, اس طرح میں کیا کر سکتا ہوں, کچھ بھی نہیں. تو اس کی وجہ سے میں پریشان رہوں کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کیوں کر دیا, اس کی وجہ سے میں وہ آرام سے سکھ کی نیند اپنے کمرے میں سو رہا ہے, میں اپنے بستر میں کمرے بدل رہا ہوں, یہ کہاں کا کمرہ نہیں. یہ ہر جگہ اپلیکیبل ہے, جنرل رول ہے, یہ آفیسز کے لیے اپلیکیبل ہے. باس نے یہ کہہ دیا, میرے کولیگ نے یہ کہہ دیا, میرے دوست نے یہ کہہ دیا, فلاں نے یہ کہہ دیا, فلاں نے یہ کہہ دیا, وہ تھرڈ پرسن کے لیے میں اپنی زندگی کو افیکٹ کروں. یہ سمجھے یہ بہت اہم اصول ہے اگر زندگی میں کوئی پروگرس کرنا چاہتا ہے دنیا میں بھی آخر میں بھی, وہ نہیں چیزوں میں الجھا رہے گا فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کہہ دیا. تو میں اپنے لیے آنسریبل ہوں, میں خود دیکھو میں کیا کر رہا ہوں. اور اگر ہر شخص اسی چیز پہ آ جائے تو معاشرہ سدھر جائے. آج تحریکیں چلتی ہیں حقوق لینے کے لیے, بلکہ ہونی چاہیے دینے کے لیے کہ میں رائٹس دینا چاہتا ہوں. تو یہ جو طرز عمل ہے نا, یہ جو اپروچ ہے, یہ غلط ہے. تو ہر کوئی جھانک کے اپنے اندر جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, پھر وائس ورسا بھی بات ہوگی کہ ہسبینڈ کی یہ ڈیوٹیز ہیں انشاءاللہ. اب یہ کتنی اہم چیز ہے شوہر کا تعلق, میں نے ذکر کیا تھا کہ جنت یا جہنم کی بات, یہ ساری میں آج کچھ روایات کے ایکسٹریکٹ ذکر کروں گا تاکہ اس کی اہمیت واضح ہو اور یہ حقوق فرائض کی بات کھلے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عورتوں کی جماعت, اگر تم جان لیتی کہ تم پر تمہارے شوہروں کے کیا حقوق ہیں تو تم ان کے قدموں کے غبار کو اپنے رخسانوں سے صاف کرتے. یہ تربیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا تمہاری کیا رول ہے, ان کی کیا حق ہے تمہارے اوپر, تو اگزامپل دی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل دی کہ سجدہ کا اگر حکم دیتا تو عورتوں کو کہتا مردوں کو سجدہ کرے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے سمجھا رہی ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے تو ان کے پاؤں کے غبار کو نا, گرد کو اپنے رخسالوں میں صاف کرو. یہ سمجھانے کا طریقہ ہے. اور سب سے دنیا کی بہترین چیز ہے نا, وہ ایسی عورت ہے جس میں اس بات ہو. ایجوکیشن اپنی جگہ, باقی چیزیں اپنی جگہ. سب سے جو بہترین عورت ہے نا وہ یہ ہے کہ جس کے اندر یہ ساری صفات ہوئی ہیں, ذکر ہو رہی ہیں. ایسی عورت کی انسان تلاش کرے اگر اس نے شادی ابھی نہیں کی. ینگسٹر سن رہے ہیں تو وہ اس چیز کو سلیکشن اسپاؤس کرتے کیسے؟ دیکھیں پہلی چیز ہے نکاح کر کیوں رہے ہیں, گولز کیا ہیں؟ ایک حیا کی حفاظت, دوسرے اپنی جنریشن کو بڑھا رہا ہے, یہ دو گولز ہیں. اور حیا کی حفاظت کا پورا سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اٹریکشن رکھی اور سارا نظام رکھا. وہ کیوں رکھا؟ وہ اس لیے کہ جنریشن چلے, نسل اگلی پیدا ہو. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے الٹیمیٹ گول تو یہ ہے کہ جنریشن, اور وہ جنریشن اللہ والی ہو, نیک ہو, صالح ہو, اللہ سے جوڑنے والی ہو, لوگ مخلوق کی خدمت کرنے والی ہو, یہ ساری صفات والی ہو جو تین گول ذکر کیے, یہ چاہ رہے ہیں. تو وہ الٹیمیٹلی وہ گولز کیسے اچیو ہوں گے؟ جب نیک سپاؤس ہوگا جس کو گولز کی اہمیت کا اندازہ ہوگا, اور یہی نیک سپاؤس اس کو سکون دے گی. ایجوکیشن وہ جو مرضی ہو, میں ایجوکیشن کی نفی نہیں کر رہا, بات یہ کر رہا ہوں کہ غلطی کہاں کرتا ہے جس کی وجہ سے معاشرہ سفر کر رہا ہے, کہ ان صفات کو نہیں دیکھا جا رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر محبوب صحیح مسلم ہے کہ دنیا کی بہترین دولت جو ہے نیک بیوی ہے, دنیا کی بہترین دولت نیک بیوی. اور نیک بیوی کون ہے؟ وہ نہیں جو صرف نماز پڑھ رہی ہے, جو اس طرح سے جس کا ایٹیٹیوڈ ہو جو یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. اسی طرح اور کچھ روایات ذکر کرتا ہوں, اس میں کچھ حقوق بھی ذکر ہوں گے, کچھ رائٹس بھی ہسبینڈ کے ذکر ہوں گے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جس عورت کی موت اس حالت میں آئے کہ اس کا شوہر سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے. تو یہ میں نے ذکر کیا تھا لاسٹ سیٹنگ میں بھی کہ جنت اور جہنم کا جو معیار ہے نا, شادی کے بعد مینلی جو ہو جاتا ہے وہ ہسبینڈ کے حقوق ہو جاتے ہیں, رائٹس ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک روایت میں کہ جب مرد اپنی بیوی کو اپنی خاص حاجت کے لیے بلائے تو اس عورت پہ واجب ہے کہ وہ آ جائے, خواب و تندور پر ہی کیوں نہ ہو. تو کتنی بزی ہو, ترمذی شریف کی روایت ہے. تو کہا کہ جو خاص رائٹ ہے ہسبینڈ کا, خاص نیڈ ہے, اگر وہ اس کے لیے کال کرے تو ضروری ہے کہ وہ آ جائے. اب یہ بھی ایک بات ذکر ہو رہی ہے. تو اوبیڈینس ایک ذکر ہو گئی, تو اگلا رائٹ ہسبینڈ کا گھر میں رہنا, حفاظت کرنا, مال کی حفاظت کرنا, یہ ذکر ہو گیا. اگلا رائٹ ہسبینڈ کا جو یہاں پہ ذکر ہے وہ یہ کہ اگر وہ کال کرے اپنی اسپیسیفک نیڈ کے لیے تو اس پہ فرض ہے, ضروری ہے کہ وہ اس کو اوبے کرے. یہ بہت کمی پائی جاتی ہے معاشرے کے اندر. جو فیڈ بیکس پتا چلتے ہیں علماء کو, اس سے بھی بات واضح ہوتی ہے, یہ ٹریننگ کا لیک ہے. جیسے اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے جب کوئی مرد اپنی بیوی کو خاص نیڈ کے لیے بلائے, مفہوم ذکر کر رہا ہوں, اور وہ عورت نہ آئے, ساری رات صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں کہ اس کو کہ اس عورت پر اللہ کی لعنت. تو یہ حدیث میں ذکر کیا گیا, تو ساری رات اس پہ لعنت ہوتی. اسی طرح ایک اور روایت میں یہ بات اس طرح ذکر ہوئی کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو دیکھے اور وہ اسے اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس آئے, کہ اس کے پاس بھی وہی ہے جو دوسروں کے پاس ہے. کیسی ٹریننگ ہے, یعنی کہ الٹیمیٹ یہ دین اتنا خوبصورت ہے, اتنا خوبصورت انسان کو بنا دیتا ہے نا, کہ ایک ایک جذبے کو کیسے کوپ کرنا بتاتا ہے. تو وعدہ کیا جا رہا ہے کہ شادی کے بعد بھی اٹریکشن تو ہے, کسی اور پہ سو اٹریکٹڈ فیل کر سکتا ہے. تو کہا کہ اس پہ بھی کرنے سے کہ دیکھو جو اس کے پاس ہے نا, جو جس کی تم اٹریکٹڈ فیل کر رہے ہو وہی تمہاری وائف کے پاس ہے. تو اپنی وائف کے پاس چلے جاؤ نیڈ کے لیے, اپنے ایمان کو حیا کو خراب نہ کرنا. اسی طرح ایک اور روایت میں کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں, اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں ان عورتوں کو جو کہتی رہتی ہیں ابھی آئی ابھی آئی. کتنی وضاحت سے کہا حدیث میں, جو کہتی رہتی ہیں ابھی آئی ابھی آئی. ایسی عورتیں جن کو ان کا شوہر بلائے خاص نیڈ کے لیے, وہ یہ کہیں ابھی آتی ہوں یہاں تک شوہر کو نیند آ جائے. کتنی ڈیٹیل, کتنا اسپیسیفک, کتنی وضاحت ہے. کنزل مال میں یہ روایت موجود ہے. تو یہ ہسبینڈ کی نیڈ ہے اور یہ وائس ورسا بھی ہے, مطلب کہ عورت کی بھی ریکوائرمنٹ ہے, عورت کا بھی حق ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف مرد کے حق ہے یا اس کی ریکوائرمنٹ ہے, لیکن یہ اصول ذکر کیا کہ جب شادی کا مقصد ہی یہ ہے تو جب اس کے لیے کال کیا جائے تو اس کو اوبے کرنا, اس میں کوئی اور چیز کو حجت بنانا. اسی لیے یہاں میں ساتھ ہی ذکر کر دوں کہ عورت اگر نفلی روزہ رکھنا چاہے گی تو وہ نفلی روزہ بھی شوہر کی مرضی سے رکھے گی, کیونکہ اس میں بھی وہ یہ رائٹ پورا نہیں کر سکتی. تو شوہر سے پہلے اجازت لے گی کہ میں نفلی روزہ رکھنا چاہ رہی ہوں تو کیا میں رکھ سکتی ہوں, اگر شوہر اجازت دے گا تو وہ رکھے گی. یہ رائٹ ہے ہسبینڈ کا. کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں روزہ رکھے مگر شوہر کی اجازت سے, اور شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنے گھر میں نہ آنے دے. تو شوہر کی اجازت پہ, اس کی پرمیشن پہ نفلی روزہ بھی ہے. فرض روزہ تو پرمیشن کے بغیر ہے, وہ تو ضروری ہے, فرض اللہ کی طرف سے. یہ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے, اور کسی کو اس کی اجازت کے بغیر گھر میں نہ انٹر ہونے دے, ایون اپنے ریلیٹوز کو بھی, وہ بھی ہسبینڈ کی مرضی سے اس کے گھر آئے. ایک اور روایت میں کہ تین طرح کے آدمی ایسے ہیں جن کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے نہ کوئی اور نیکی منظور ہوتی ہے، ایک تو وہ لونڈی یا غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے، دوسری وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناخوش ہو، تیسرا وہ شخص جو نشے میں مست ہو یہاں تک کہ ہوش پہ آئے۔ تو کہا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے، کوئی نیکی قبول نہیں ہو رہی۔ یہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ جو شادی کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ کا حامل ہو جاتا ہے یہ فیکٹر کہ شوہر کے رائٹس کو پورا کرتا ہے۔ صرف نماز روزہ زکات حج تو فوکس رہنا، تہجد تو فوکس رہنا، یہ نیکی کا معیار نہیں رہ جاتا۔ صرف اسی طرح ایک روایت میں کسی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو یہ اسے خوش کر دے، اور جب کچھ کہے تو اس کی بات مانے، اور جان و مال میں کچھ اس کے خلاف نہ کرے جو اس کو ناگوار ہو۔ تو کتنی ڈیٹیل سے بتایا جا رہا ہے۔ تو پہلی چیز کیا کہ اس کو جب دیکھے تو خوش ہو جائے۔ تو اس میں وہ سارا جو لاسٹ سیٹنگ میں ذکر ہوا تھا، اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا، اپنے آپ کو خوبصورت بنانا۔ یہ جو رواج ہے کہ باہر جاتے بیوٹیفیکیشن، گھر کے اندر سادگی، یہ دینی مزاج نہیں ہے، یہ لاعلمی ہے دین سے۔ گھر کے اندر بیوٹیفیکیشن مسٹ ہے، باہر کرے یا نہ کرے، اور اگر باہر میل گیدرنگ ہے وہاں تو بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ فیمل گیدرنگ کی بات ہو رہی ہے، اگر فیمل گیدرنگ میں جانا ہے وہاں کرے نہ کرے وہ آپشنل ہے، گھر کے اندر مینڈیٹری ہے اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا۔ بیوٹیفائی کی ایکسپلینیشن عورتیں زیادہ بہتر جانتی ہیں، بالوں کو سنوارنا، میک اپ، جو شوہر چاہتا ہے ویسا کرے۔ شوہر سے پوچھے آپ کی کیا نیڈ ہے، آپ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، اس کے مطابق بیوٹیفائی کرے، اس کے مطابق لباس پہنے۔ کپڑے خریدتے ہوئے اسے پوچھے کہ میں یہ اس آپ کو کلر کون سا پسند ہے، آپ کو کس طرح کی ڈریسنگ پسند ہے۔ تو ہسبینڈ کے لیے اپنے آپ کو سنوارنا، ان کو بنانا، یہ ہے نیکی کا معیار۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، تو جب میں نے اپنی بات پوری کر لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم شادی شدہ عورت ہو؟ یعنی اس عورت سے جب کمیونیکیشن ہوئی تو یہ بات ذکر ہوئی، تو میں نے کہا ہاں۔ فرمایا، تمہارا اس کے ساتھ کیا سلوک ہے، ہسبینڈ کے ساتھ؟ تو میں نے کہا کہ میں اس کی اطاعت میں کوتاہی نہیں کرتی، سوائے یہ کہ کسی کام میں خود ہی عاجز ہوں، یعنی وہ کر ہی نہیں سکتی۔ فرمایا، سوچ لو تم اس کے ساتھ کیا کرتی ہو، کیونکہ وہی تمہاری جنت و جہنم، وہی تمہاری جنت و جہنم۔ اب جنت میں جانا ہے تو اس کو راضی کرنا ہے، نہیں تو جہنم۔ تو کتنی وضاحت ہے۔ لاسٹ سٹی میں بھی کچھ حدیث میں ذکر کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں دیکھا تو عورتیں زیادہ تھی، تو ریزن یہی کہ وہ شوہر کی ناشکری ہے۔ تو شوہر مین فیکٹر بن جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریک حیات تھی ہیں، ہماری والدہ ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ذکر کرتے، صفات ذکر کرتے تھے کہ اللہ کی قسم اس کے بعد، یعنی ان کی صفات ذکر کرتے تھے کہ اللہ کی قسم ان کے بعد اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر نہیں۔ وہ اس وقت ایمان لائے جب لوگ کافر تھے، انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب اوروں نے مجھے جھٹلایا، اس وقت اپنا مال مجھ پر نچھاور کیا جب لوگوں نے مجھے محروم کیا، اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی۔ اب یہ صفات ذکر کر رہے ہیں، تو یہ نیک اور صالح عورت کی صفات ہے کہ مرد کیا چاہ رہا ہوتا ہے عورت سے۔ یہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ اب عورتیں خود انالیسس کریں کہ کیوں ہسبینڈ توجہ نہیں دیتے، کیوں ہسبینڈ وہ کیئر نہیں دے رہے۔ ایک تو ہے ان کا فیکٹر، وہ بھی لیک کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہسبینڈ پرفیکٹ ہے، میں یہ ذکر کر رہا ہوں کمی عورتوں کی طرف سے کیا ہوتی ہے جو کہ وجہ بن جاتی ہے ان کی لیک آف انٹرسٹ کی، تو وہ تو ریکٹیفائی کریں عورتیں۔ تو اس طرح کیئر دینا، ان کی مال کی حفاظت کرنا، جب مال کی حفاظت بات ہو رہی ہے تو پتا ہو اس کی ان کا انکم کی کیا لمیٹیشن ہے، وہ کتنا کما رہے ہیں، میں کیا کیا اس میں کس طرح کی زندگی گزار سکتی ہیں، اوور برڈن نہ ان کو کرنا اور فضول خرچی نہ کرنا، کیئر کرنا، تو انہیں نظر آ جاتا ہے مال کی کیئر کرتی ہے، یہ محبت کو بڑھاتی ہے، یہ بانڈ کو بڑھاتی ہے۔ تو اوبیڈینس اور رسپیکٹ دینا، ان کی ڈیسیژنس کو رسپیکٹ دینا، پھر بیوٹیفائی کرنا، اچھی ڈریسنگ کرنا، ان کی شکر گزاری کرنا، لاسٹ سیٹنگ میں اس کا ذکر ہو گیا تھا، کچن کو مینج کرنا، یہ بچیوں کو سکھائے، پھر ان لاس سے کیسے مینج کرنا ہے، وہ لاسٹ سیٹنگ میں کچھ بات ہو گئی تھی کہ کیسے ان کو مینج کرے، اگر ان کی طرف سے کوئی ظلم ہو بھی رہا ہے تو ایک بڑی کنٹرول وے میں ہسبینڈ تک پہنچانا ہوتا ہے اور اس کے موڈ کو دیکھتے ہوئے. یہ بھی ایک اہم بات جہاں ذکر کرتے ہیں. کچھ نہ کی مومنٹس ہوتے ہیں, اس وقت بات نہیں کرنی ہوتی, یہ تربیت کی بات ہے. مثال کے طور پہ جب گھر سے نکلا جا رہا ہے اور گھر میں انٹر ہوا جا رہا ہے, وہ بات وہ وقت نہیں ہے کہ جس وقت اپنے دکھ بیان کیے جائیں یا اپنے شکوے بیان کیے جائیں یا اپنی بات کو سامنے رکھا جائے, وہ وقت نہیں ہوتا. یہ دو بڑے سینسٹیو مومنٹس ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کو کیئر کرنی چاہیے, خواتین کو خاص طور پہ. جو ہسبینڈ جاب کے لیے بزنس کے لیے جا رہے ہیں تو اس کی پوری کیئر کرنا, مینج کرنا اس کی چیزوں کو, اس کو اچھے انداز سے رخصت کرنا, دروازے تک اسمائلنگ فیس کے ساتھ, اچھی ڈریسنگ کے ساتھ اس کو رخصت کرنا, اور جب وہ انٹر ہو تب بھی اس کو ویلکم کرنا ایک اسمائلنگ فیس کا. جو میں حدیث ذکر کی کہ جب وہ مسکراتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں. تو اسمائلنگ فیس کے ساتھ کتنے مسئلے اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب شوہر ٹینس ماحول کے بعد گھر میں ایک سکون کے لیے انٹر ہوتا ہے اور وہاں پہ شکوے شکایتیں اگر شروع ہو جائیں تو وہاں پہ بھی جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ چیز سیکھنی ہوتی ہے کہ یہ ٹائم نہیں ہے. جب اس کا موڈ بہتر ہو, اچھے انداز میں اس کو کوئی بات پیش کی جائے کہ آج یہ ایشوز ہوئے, یہ ایشوز ہوئے, اس کو ڈیل کرنا ہے, اس کو مینج کرنا ہے, تو وہ اس کو مینج کرے گا اگر وہ ذمہ دار شوہر ہے. لیکن اگر شکوہ شکایتیں ہوں گی اور خاص بیڈ روم ٹائم میں جب شوہر سکون کے لیے اس میں ریلیکس کرنا چاہ رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی محبت کی بات کی بجائے شکوے کی باتیں شروع ہو جائے, اور خاص طور پر اس کی والدہ, اس کے والدین اور بہنوں اور بھائیوں کے, تو کیسے محبت پیدا ہوگا؟ تو ہسبینڈ کو ہیلپ کرنا بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے کہ اس نے بہن بھائی کا رشتہ نبھانا ہے, اس نے اپنی پیرنٹس کا رشتہ نبھانا ہے, تو اس کو ایسا نہ ہو کہ ایک ایسی جگہ کھڑا کر دیا جائے کہ جہاں پہ اسے آئیدر اور کی بات آ جائے کہ میں اس کو رکھوں یا ان کو رکھوں. یہ ہے عقل مند عورت, یہ ہے سمجھدار عورت, یہ ہے نیک عورت جو ایسی سچویشن نہ کریٹ کرے, حکمت سے چلے کہ کنفلکٹ سے بچنا ہے. ہسبینڈ بھی ہسبینڈ کی پرائمری اس کا رشتہ ہے, وہ دوسروں کی وجہ سے اس کو خراب نہ کرے. تو اگر اس نے کبھی اس کو ایسی سچویشن کریٹ کر دی کہ شوہر مجبور ہو گیا سوچنے میں کہ میں دونوں میں سے ایک کو آپٹ کروں, تو یہی تو غلطی ہے. ہو سکتا ہے وہ یہ آپٹ کر دے کہ میں وائف کو چھوڑ دیتا. اور اس میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے دن جو ہے نا, یا پہلے دن منا دا بگننگ آف انیشل ڈیز آف میرج میں میاں بیوی ساتھ بیٹھے اور اپنی لائکنس اور ڈس لائکنس کو ایک کمفرٹیبل فرینڈلی ماحول میں ڈسکس کر لیں, کیونکہ اب نیا رشتہ ہے, نئے لوگ ہیں, مزاج کا نہیں پتا, تو ڈسکس ہو جائے کہ آپ کی کیا لائکنس ہے اور کیا ڈس لائکنس ہے, تو فرینڈلی وے میں بتا دیں کہ مجھے یہ پسند ہے, یہ ناپسند ہے, اور دونوں نوٹ کر لیں, دونوں نوٹ کر لیں. اب لائکنس والی باتیں ہوں گی اور ڈس لائکنس والی باتیں نہیں ہوں گی, دونوں اس چیز کو اہتمام کریں. یہی غلطی ہوتی ہے کہ عرصہ تو سمجھنے میں لگ جاتا ہے کہ یہ کیا پسند کرتا ہے, کیا ناپسند کرتا ہے. اب وہ ناپسند والے باتیں کئی بار ہو چکی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے بات آگے بڑھ چکی ہوتی ہے کئی بار, تو شروع میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, بلکہ ریکمینڈیڈ ہے کہ بیٹھ کے کمفرٹیبل ماحول میں, فرینڈلی ماحول میں ڈسکس کر لیں, نوٹ ڈاؤن کر لیں. ہر ایک کا مزاج ہوتا ہے, مجھے یہ پسند ہے, مجھے یہ ناپسند ہے, اور دونوں نوٹ کر کے پھر فوکس کریں جو پسند ہے, ناپسند کو اوائڈ کرنا ہے, دونوں اس چیز کو ایفرٹ کریں اور اپنا جو بھی مزاج ہو. اور اگلی چیز جو بہت اہم ہے, جس کو سمجھتا ہوں اور جس کے بارے میں خاص متوجہ کروں گا لیڈیز کو, کیونکہ یہ جو شکوہ ہے نا کہ شوہر توجہ نہیں دیتا اور کیئر نہیں دیتا اور ایسا محسوس ہوتا ہے وہ ہماری طرف اٹریکٹڈ نہیں ہے, اس کے لیے پھر نہ جانے کیا 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 جاتا ہے, تعویذ لینے جا رہے ہیں اور یہ کب کیا جا رہا ہے اور وہ کیا جا رہا ہے. اب وہ طریقہ بتاتے ہیں, بتانے لگا ہوں کہ کیسے اٹریکٹ کیا جاتا ہے شوہر. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ساری آگے روایات پہ بھی اس کو مینشن کرتا ہوں مختلف, اور کچھ ہو گئی ہیں, اس کی سمری ہے. ایکچولی انسان کی 5 سینسز ہیں, دیکھنے کی, سننے کی, ٹچ کی, اسمیل کی, ٹیسٹ کی, 5 سینسز انہی کو یوز کرنا. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں, پہلی چیز سمجھے کہ شادی ہوئی کیوں ہے, کیوں اپوزٹ جینڈر کی اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے رکھی, پہلی چیز. اسی لیے نکاح ہوئے, یہ اسٹیپ اٹھایا گیا. تو اٹریکشن تو موجود ہے, اس کا تو کوئی ڈینائل نہیں ہے. اس میں بھی ایڈیشنل پوائنٹ جہاں میں ذکر کر رہا ہوں کہ اب اس اٹریکشن کو یوز کیسے کرنا ہے, اس کو متوجہ کیسے کرنا ہے. تو ان فائیو سینسز پہ فوکس کر لیں. کیا مطلب دیکھنا, ویژن, تو وہ ذکر ہو گیا. بیوٹیفائی کرے اپنے آپ. اب نہیں کرے گی تو, اور یہ ایکسپیکٹ کرے گی شوہر متوجہ ہوگا, شوہر کیئر دے گا, محبت دے گا, تو اوور ایکسپیکٹیشن. تو پہلی چیز بیوٹیفیکیشن, یہ روایات میں ذکر ہو چکا, کچھ ذکر کی میں. دوسری ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے اسمیل, سونگنا. تو وہ بھی ذکر کیا تھا کہ اپنے آپ کو اس بیوٹیفیکیشن کے اندر شامل ہے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا, ہائجین کا خیال کرنا, خوشبو لگانا. عورت کے لیے منع ہے باہر نکلتے ہوئے خوشبو لگانا, کیٹیگوریکلی حرام ہے. اگر وہ مردوں کی امنگ جا رہی ہے, بازار میں جا رہی ہے, کہیں ایسی جگہ جا رہی ہے, حرام ہے. سخت وعید آئی ہے اس عورت کو متعلق. لیکن وہ عطر کا, پرفیومز کا یوز کر سکتی ہے گھر کے اندر, کرنا چاہیے, کر سکتی کیا, کرنا چاہیے. یہ بات میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں. شوہر سے پوچھا کس طرح خوشبو پسند ہے, وہ لگائے تو شوہر متوجہ ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ بیسک اٹریکشن تو موجود ہے, اب ان چیزوں سے اس اٹریکشن کو مزید بڑھانا ہے. اب ساری باہر کی انڈسٹری کیا ہے, اسی جو اپوزٹ جینڈر اٹریکشن کو یوز کر کے نیا نے کیا کیا انڈسٹریز قائم ہوگی, فیشن انڈسٹری, فلم انڈسٹری, ایڈورٹیزمنٹ کی جو ہے وہ ساری, وہ کیا انہی چیزوں کو یوز کر رہے ہیں. تو یہ عورت جو گھر میں ہے اس کو یوز کرنا ہے اپنے ہسبینڈ کو اپنے پروٹیکٹ کرنے کے لیے. پھر اگلی چیز یہ ہے کہ سننے کی جو حصہ ہے, تو وہ ذکر ہو گیا, زبان کی تیزی. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنم میں جانے کی عورتوں کی مین وجہ یہ کہ زبان کی تیز ہوتی ہے. یہ کنٹرول کرنا ہے, ورنہ یہ شکایت چھوڑ دے گا ہسبینڈ اٹریکٹڈ نہیں ہے, وہ توجہ نہیں دے رہا. یہ ٹاپ آف دا لسٹ ہونی چاہیے. یہ ہے اتنی مین وجہ ہے رشتہ ٹوٹنے کی, رشتہ خراب ہونے کی. جو میں ذکر کیا کہ ہسبینڈ انٹر ہوئے آفس سے, بزنس سے, اور شکایت شروع ہوگی. یہ زبان کا مس یوز ہے. پھر اس کو ناشکری کا پہلو کہ آپ نے کیا کیا, آپ نے یہ نہیں لے کے دیا, یہ شکایت ہے ساری. تو اس پہ کنٹرول کرے. اور یہ کتابوں میں واقعات مینشن ہیں کہ کئی اللہ والوں کے پاس, بزرگوں کے پاس جیسے عورتیں جاتی ہیں, شوہر متوجہ نہیں ہے, شوہر کیئر نہیں دے رہا, اور تعویذ لینے جاتی ہیں. تو جو سمجھدار اللہ والے تھے, تو کتابوں مینشن ہے بات کہ وہ سمجھ گئے, بات ہوئی ہے زبان. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ایک تعویذ دیکھتا ہوں. اس کی سائیکی کے مطابق اس کو یہ جواب دیا, اور کیا کہا کہ یہ ہے کاغذ کا ٹکڑا. تو ایسا کرنا ہے کہ جب ہسبینڈ سے کوئی تکرار شروع ہو, یہ آپ نے اپنے دانتوں میں رکھنا ہے, دیکھیں اس پہ کیا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے وہ کرنا شروع کیا. اس نے کہا یہ تو مسئلہ حل ہو گیا, وہ لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے. تو پھر اس وقت بعد میں ایکسپلین کیا کہ اس کے اندر کچھ نہیں تھا, وہ صرف آپ کے زبان کو بند, منہ کو بند کرنے کے لیے. تو یہ اتنی کی وجہ ہے گھروں کے اجڑنے کی, زبان کا مس یوز. تو وہ سن رہے ہیں, اب محبت پیدا ہوگی. محبت کیسے پیدا ہوتی, میں آگے ذکر کرتا ہوں اس کی ڈیٹیل, کہ کیا سننا چاہتا ہے شوہر, کیسے, یا بیوی بھی ایون کے فرق نہیں ہے اس میں, تو کیا باتیں کی جائیں گی تو محبت ہوگی اور اٹریکٹڈ ہوں گے آپس میں. اور تیسری پانچویں چیز ہے ٹیسٹ. تو اچھے کھانے بنانا, جو کچن مینجمنٹ جسے کہا تھا, تو اچھے کھانے کھلا کے اس کو خوش کیا جا سکتا ہے. تو یہ پانچ حصوں کو یوز کرے, کیسے نہیں وہ اٹریکٹڈ ہوتا, کیسے وہ محبت نہیں دیتا. میٹھے بول بولنا, اچھے انداز سے بات کرنا, کڑوی باتیں نہ کرنا, پنچنگ باتیں نہ کرنا, تانے نہ دینا, ڈسیزن میں خوش رہنا, خاموش ہو جانا, وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا مشکل یہ نسخہ ہے؟ زندگی سمجھ جائے گی, اس کا گھر سمجھ جائے گا, کر کے دیکھے. وہ تو یہی کئی مشاہد کہتے کہ ہمارے پاس کوئی عورت آتی ہے نا کہ شوہر توجہ نہیں دیتا, کہتے ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اس عورت کے اندر کیا کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہے جس سے شوہر اٹریکٹڈ ہو سکتا ہے اور یہ کہہ رہی ہے شوہر متوجہ نہیں, صرف وجہ یہ کہ وہ یوز ہی نہیں کر رہی ہوں چیزوں کو. تو اس لیے اصول یہ ہے کہ خاص طور پہ علیحدہ بھی ذکر کر رہتا ہوں کہ اگر وہ غصے میں ہو, لڑائی جھگڑا ہو جائے, کہ بات میں ڈفرنس اوپینین ہو جائے, تو خاموشی, اور کیوں نہیں کرنا, اور کیوں بعد میں کر لے. یہ دونوں کے لیے رول ہے. اگر عورت کو غصہ آ جائے, وہ بھی انسان, تو شوہر کو چاہیے خاموشی اختیار کرے, بعد میں آرگیومنٹ کر لے, چلا جائے کمرے سے اگر نہیں کنٹرول ہو رہا. کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا. رشتہ روکنا, اس کو بچانا, اس کو پروان چڑھانا زیادہ امپورٹنٹ ہے. تھوڑی دیر کی ناراضگی ڈزنٹ میٹر. اور اچھے میٹھے بول میں ریسپیکٹفلی اسے پکارنا, نام لے کے بلانا, یہ ریسپیکٹ میں نہیں آتا. والد کو نام لے کے کوئی پکارتا ہے؟ ریسپیکٹ ہوتی ہے. اپنے استاد کو نام لے کے پکارتا ہے, کوئی پکارتا ہے, ریسپیکٹ سمجھ آتی ہے. اس لیے وائف کو بھی چاہیے ہسبینڈ کو نام لے کے نہیں, کوئی ریسپیکٹ فل, بے شک اس میں محبت کا عنصر شامل ہو کہ ایسا نام جو شوہر کو پسند ہو, لیکن اس میں محبت کا عنصر بھی ہو اور نام بھی نہ ہو, اس سے پکارنا. لیکن کیٹیگوریکلی نام لے کے پکارنا تو ٹھیک ہے, ایک آپس میں دوستی کا رشتہ بھی ہوتا ہے, لیکن ریسپیکٹ کا رشتہ رہنا چاہیے. اب یہ اس کی روایت میں ذکر کرتا ہوں کہ حضرت ابو درتہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو چھوٹی بیوی تھی, جب اپنے شوہر سے کوئی حدیث ذکر کرتی تھی تو کیسے ذکر کرتی تھی, کیونکہ روایت ایسی ذکر ہوتی ہے نا, فلاں سے میں نے سنا, فلاں سے, تو وہ یہ کہتی تھی حدہ سے نہیں سیدی, کہ اس حدیث کو مجھے میرے سردار ابو درتہ نے سنایا. سردار کہتی تھی کہ انہوں نے سنایا. اور پھر شوہر کی تعریف کرنا, وہ لباس کے متعلق ذکر ہو گیا تھا, تعریف کرنا اس کے متعلق شوہر کی خوبیاں بیان کرنا, شکوہ شکایتیں نہیں کرنا, ایون اپنے پیرنٹس سے, اپنی بہنوں سے اس کی کمیاں نہ بیان کرنا, کہ زیادہ کو جھگڑا ہو فون, کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, آپس میں ڈیل کریں گے. یہ آپ لوگوں کا رشتہ ہے, یہ کسی اور کا رشتہ نہیں ہے. وہ سوار سکے لیس لائکلی, وہ بگاڑے گا اگلا بندہ, کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھتا نہیں ہوگا کہ کیا ایشو ایکچوئل ہوا ہے. ٹھیک ہے, کبھی ایڈوائس کے لیے کہ سمجھدار کے پاس جا سکتے ہیں, لیکن بہتر ہوتا ہے کہ وہ کوئی ریلیٹو نہ ہو, وہ کوئی اور سمجھدار شخص ہو, عالم ہو, کوئی شیخ ہو, اس سے پوچھ لے. تو یہ جو ہوتا ہے جھگڑے کے وقت فوراً کال کر دینا اپنی بہن کو, اپنے پیرنٹس کو, ماں کو, یہ بالکل غلط رویہ ہے, اس سے بات بڑھ جاتی ہے کئی بار. کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں, میاں بیوی معاملے کو سلجھا لیں گے, باہر والے آگ لگاتے رہیں گے ساری عمر, یاد کراتے رہیں گے کہ یہ بھی ہوا تھا اور وہ بھی ہوا تھا. تو اب میں اس چیز کی اور بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں, لیکن میں اس بات کو کہہ کے اپنی بات آج کی ختم کرتا ہوں کہ زبان کی اہمیت کیا ہے. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے, اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے. اور چونکہ یہ کی وجہ ہے رشتہ خراب ہونے کی, تو مطلب کہ اگر سمجھدار کوئی عورت ہے تو اس کا آج سے رشتہ اپنے شوہر سے بہتر ہو جانا چاہیے. اور وہ کیا روایت ہے کہ ایک واقعہ ذکر ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملنے گئے ان سے, تو وہ گھر میں نہیں تھے, ایبسنٹ تھے. تو بیوی کو نہیں پتا تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, کیونکہ ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کدھر ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام, تو انہوں نے کہا کہ وہ نہ شکار کے لیے گئے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا, کوسچن کیا کہ گھریلو حالات کیسے ہیں آپ لوگوں کے. تو اس نے, عورت نے یہ کہا کہ ہم بہت تنگی میں ہیں, بہت سخت حالات ہیں ہمارے. تو یہ وہ ناشکری, ایڈمائر نہ کرنا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ جب تمہارا شوہر آ جائے نا, تو ان کو سلام کے بعد یہ کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے, یہ میسج دے دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر آئے تو پوچھا کیا کوئی آیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی آئے تھے, ایک بڑے میاں آئے تھے. تو انہوں نے یہ کوشچن کیے, میں نے یہ آنسر کیے, تو انہوں نے یہ آپ کو میسج دیا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے, انہوں نے کہا کہ وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تمہیں چھوڑ دو, تم نہ شکریہ عورت, انہوں نے ڈیوس دے دی. پھر دوسرا نکاح ہوا, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے کافی دنوں کے بعد, تو پھر وہی معاملہ ہوا, وہ ایبسنٹ تھے. انہوں نے پوچھا کہاں ہے, ان کا شکار کے لیے گئے. انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر کی زندگی کیسی ہے. اب اس عورت نے کیا کہا, وہ ہمارے لیے شکار کی تلاش میں گئے, اور ہم خیریت سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کشادگی دے رکھی. یہ ہے شکر گزار عورت. اور آپ ہمارے مہمان بنیے, کھانا کھائیے, انہیں ویلکم کیا. تو پوچھا کہ تمہارا کھانا پینا کیا ہے؟ کہا ہمارا کھانا گوشت اور پانی پیتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا دی کہ اللہ ان کے کھانے اور پینے میں برکت عطا فرما. اسی کی بھی برکت آگے ظاہر ہوئی. تو اور یہ بھی کہا کہ جب وہ تمہارے شوہر آ جائے نا تو ان کو میں اسلام کہنا, اور یہ بھی کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکٹ کو مضبوط رکھ. تو پھر وہی واقعہ ہوا, اسماعیل علیہ السلام آئے, پوچھا کوئی آئے تھے؟ انہوں نے کہا یہ ہوا, آئے تھے بڑے میاں, یہ کوشچن آنسر ہوئے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا میرے والد تھے اور انہوں نے یہ مجھے پیغام دیا ہے کہ میں چوکٹ سے مراد تم ہو, کہ تمہیں اپنے نکاح میں رکھوں اور تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنائے رکھوں. تو رشتہ ٹوٹنے کا اور بننے کا کی جو رول اور میسج ہے نا, وہ اس حدیث میں ذکر ہو گیا. کیسے رشتے بنتے اور ٹوٹتے, وہ زبان سے ہی بنتے ہیں, زبان سے ٹوٹتے ہیں. باقی ایڈیشنل فیکٹرز ہوتے ہیں, بیوٹیفائی کرنا اور وہ دوسری چیزیں. کوئی ہسبینڈ ایک تیز زبان والی عورت کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ سمجھ جائے, یہ اپنی طرف اٹریکٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں کال سینٹرز میں کیا ہے, کیا انہوں نے کیا ہے ساری انڈسٹریز والوں نے, نرم آواز بات کرنی, اور نرم آواز بات کر کہ کیا گاہک اٹریکٹ ہوگا, بیوٹیفائی کرنا ہے عورت کو, گاہک اٹریکٹ ہوگا. تو وہ انہی چیزوں کو یوز کر رہے ہیں. تو ہسبینڈ کے لیے وائف کیوں نہیں استعمال کر سکتی؟ وہ کیا شکوا کر رہی ہے کہ ہسبینڈ اٹریکٹڈ نہیں ہے؟ اس کی اپنی غلطی ہوتی ہے کئی بار. اور اگلی چیز میں بات کر کے ختم کرتا ہوں تاکہ بات اس کی کنیکٹ, اس سے ہی لنکڈ ہے, کہ بیوٹیفیکیشن کا تصور ایک تو ہے کہ اپیرنٹلی بیوٹیفائی کرنا اپنے آپ, لیکن ایکچولی کیا رشتہ جوڑنے کے لیے اہم چیز ہے وہ بھی ذکر کرتا ہوں. کہ عربوں کے ہاں جو بیوٹیفیکیشن کی ڈیفینیشن ہے نا, بہت ساری ہوں گی لیکن ایک مینشن یہ ہے کہ جس کو جتنی مرتبہ دیکھو تمہاری نظروں میں اس کو حسن بڑھتا ہی چلا جائے. یہ بیوٹیفل کو ڈیفائن کرتے ہیں, خوبصورتی کو. اور پھر ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ ایک خوبصورت عورت تھی, یعنی کہ بڑی عمر کی لیکن خوبصورت تھی, اس کے اندر یہی صفت تھی کہ اس کو دیکھنے سے اور دل کا طرز دیکھنے. تو عام عورت کے ذہن میں آئے گا کہ بہت ہی خوبصورت ہوگی نئے نقش کے حوالے سے, اور یا اپنے آپ کو بہت صاف رکھا ہوگا, خوبصورت بنایا ہوگا, یہ ہوگا کہ ہیئر اسٹائل ایسا ہوگا. یہ غلط فہمی, اگلی غلط فہمی ہے. کتنے کیسز مجھے پتا ہے کہ خوبصورت ترین لڑکیوں سے شادی کرنے کے بعد اٹریکٹڈ نہیں ہوتے ہسبینڈ, اس کی کیا وجہ, وہ میں یہاں ذکر کر رہا ہوں. کہ ایک اس عورت خوبصورت عورت سے پوچھا, اس کی عمر بڑی تھی, تو عورتوں نے پوچھا کہ حسن کا راز کیا ہے, کہ آپ چہرے کو دیکھ کے نا مطلب ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے. تو اس نے کیا کہا کہ بیٹی میں نے اپنے ہونٹوں پر ہمیشہ حق کی لالی لگائی, سچ بولا, اور اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھا, اور جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنے سے منع کی ہے ان کو دیکھنے سے بچنے کا اپنی آنکھوں میں سرما لگایا, اور اپنے جسم میں احسان جیسی عطا کرنے کی مہندی لگائی, یعنی کہ دوسروں کو دیتی ہوں, صدقہ خیرات کرتی ہوں, اور اپنے اعمال پر استقامت ثابت قدمی کا پاؤڈر لگایا, اپنے دل پر اللہ کی محبت کا سکہ جمایا, اور اپنی عقل پر حکمت و بصیرت کو غالب کیا, اور اپنے نفس پر اطاعت کو لازم ٹھہرایا, اپنی ہر خواہش کو اس دھیان سے پورا کیا کہ اللہ دیکھ رہا. یہ میرا حسن کا راز. آج سننے والوں کو شاید لگے کہ یہ کوئی ایگزیجریٹڈ بات ہے, یہ کوئی کتابی بات ہے, ایسی بات آج بھی بات یہ ایسے ہی حق ہے. اللہ والوں کے چہرے پہ ایک اٹریکشن ہوتی, نئے نقش کی ویسے نہیں ہوتی, ان کے دل کے تخوا کا نور ہوتا ہے. ایسی عورتیں ہوتی ہیں ہسبینڈ کو بھی نہیں پتا ہوتا, وائف کو بھی نہیں پتا ہوتا ہماری محبت کس وجہ سے. یہ اللہ کی رحمتیں برکتیں اترتی ہیں دلوں پر, اور ان کے چہرے پہ عیاں ہوتی ہیں کہ انسان ان ظاہری حسن کا محتاج بھی کئی بار نہیں رہتا. کیونکہ میں نے کہا اس کی اپنی امپورٹنس ہے, بیوٹیفیکیشن جاری رہے گی, لیکن یہ ہے اصل حسن جو دلوں کے اندر جو کہ اٹریکٹ کر دیتا ہے ہسبینڈ کو اپنی طرف. اور ظاہر بات ہے یہ عورت شکر گزار ہوگی, اوبیڈینٹ ہوگی اپنے شوہر کی, اس کو خوش کرنے والی ہوگی, اسمائلنگ فیس والی ہوگی, زبان کو قابو کرنے والی ہوگی, تب یہ صفات. تو کی میسج جو باٹم لائن آج کی بات کی کنکلوژن کیا ہے, شکل شکایتیں چھوڑے, گھر بن سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, جنت کا نمونہ بن سکتے ہیں, لیکن تسکنوا الیہ کا مستحق بن سکتے ہیں کہ سکون حاصل ہو اگر ان چیزوں کا عمل ہو. یہ ہے اصلاح, یہ اللہ والوں سے جڑنا, یہ ذکر مراقبے کرنا, یہ بیانات کرنا, بیانات سننا, قرآن کو پڑھنا, قرآن کو سمجھنا, یہ سب کیوں ہے؟ یہ صرف کوئی لذت کے لیے تو تھوڑی ہے. بڑا اچھا بیان تھا, بڑی اچھی بات کی گئی, کیونکہ یہ بھی علماء نے لکھا کہ آج بہت سارے لوگوں کو کانوں کی لذت کہ اچھا بیان تھا, جیسے کوئی اچھی چیز سنتا ہے نا لذت ملتی ہے, تو بیانوں میں بھی یہ اچھا بیان تھا, کانوں کی لذت لے رہے ہو. عملی طور پہ کیا امپروومنٹ کے لیے سنا گیا ہے, کس لیے سنا گیا, اپلیکیشن کے لیے سنا گیا, کس لیے سنا گیا, یہ لیک کر رہا ہوں. تو یہ آج وہ گر بتا دیے کہ شوہر کو کیسے اٹریکٹ کرنا. اب کوئی شکوہ کرے, شکایت کرے, تو اس کی اپنی کمی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہماری آسان کر دے. تو یہ اپنے بچوں کی تربیت کرے, بیٹی کی تربیت کرے, کیسے وہ گھر بسائے گی آگے جا کے. کچھ باتیں اس میں بھی رہ گئی ہیں, اور پھر مردوں کی کیا تاکہ ڈیوٹیز ہیں, اور کچھ باتیں ہیں ان شاء اللہ نیکسٹ سیشن میں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان چیزوں کو سمجھنا, عمل کرنا آسان کر دے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیں, دعا عظیم کے ساری کا نام ہے. تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں, یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ہماری دعائیں قبول کر رہے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یا اللہ پاک, آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تعریفیں ہیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں, تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک, آپ کے عاجز مسکین بندے اور بندیاں آپ کے در پہ حاضر ہیں. یا اللہ, کیا آپ کے دل کا حال بیان کر. یا اللہ, بس یہی کہہ سکتے ہیں, ہمیں اپنی پستی کی شرم ہے, تیری رفتوں کا خیال ہے, مگر اپنے دل کو میں کیا کروں, اس پھر بھی شوق وصال ہے. یا اللہ پاک, یا اللہ پاک, جیسے بھی ہیں بندے تو آپ ہی کے ہیں, آپ ہی کے مخلوق ہیں. یا اللہ پاک, یا اللہ پاک, ہم نے آپ کو اپنے آپ کو بگاڑ لیا. یا اللہ, آج آپ کو اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اپنی رحمت سے آپ ہمیں سنوار دیجئے, عافیت کے ساتھ سنوار دیجئے. یا اللہ پاک, جیسے کوئی بچہ اپنے آپ کو گندا کر لیتا ہے, ماں یا اللہ اس کو پھینک تو نہیں دیتی, دور تو نہیں کر دیتی, اس کو صاف کرتی ہے, اپنے گلے سے لگاتی ہے. یا اللہ پاک, ہم نے بھی اپنے اعمال نامے کو گندا کر لیا, ہم نے بھی اپنے دلوں کو گندا کر لیا, ہم نے بھی اپنی زندگی کو داغدار کر لیا. یا اللہ پاک, ہم نے بھی, یا اللہ پاک, اپنی خوشیوں والی زندگی کو جو ہو سکتی تھی آپ کے حکموں پہ عمل کر کے, یا اللہ, غموں سے آلودہ کر لیا. یا اللہ پاک, آج آپ کے سامنے ہیں, یا اللہ, رحم کر دیجئے, رحم کر دیجئے, آج ہماری کایا پلٹ دیجئے, ہمارے دل کو بدل دیجئے. اور یا اللہ پاک, یا اللہ پاک, خوبصورت دین کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ, جو بھی اس میں مشکلات عمل میں نفس آڑے ہے, شیطان آڑے ہے, یا اللہ, ان رکاوٹوں کو دور کر دیجئے. یا اللہ پاک, اپنے کرم سے ہماری زندگی کو بھی آسان کر دیجئے. یا اللہ, مشکلیں, پریشانیاں, غمیں, غم دور کر دیجئے. یا اللہ پاک, جو مشکل جس پہ ہے اس کو دور کر دیجئے, خصوصاً یا اللہ پاک, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک, جو جس قسم کی بیماری میں ہے, یا اللہ, جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو, یا اللہ پاک, اپنی رحمت سے, عافیت سے شفا نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک, ہمیں ہمارا جب موت کا وقت آئے تو یا اللہ پاک, اپنے کرم کے ساتھ ایمان والی, رحمت والی موت نصیب فرما دیجیے گا. اور یا اللہ, قبر میں جب ہوں تنہا تو یا اللہ پاک, رحمت کا سایہ ڈال دیجیے گا. اور یا اللہ پاک, جو حشر کا معاملہ ہو تو بلا حساب بلا عذاب جنت و فردوس نصیب فرما دیجیے گا. یا اللہ پاک, اپنی رحمت سے یا اللہ پاک, ہمارے والدین مشائخ اساتذہ کی صحت عمر برکت پیدا فرما دیجیے, جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دیجیے. یا جتنے بھی اہل ایمان فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ پاک, ہمارے عزیز و اقارب فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دیجیے, ان میں سے جو بیمار ہیں شفائے کاملہ نصیب فرما دیجیے. یا اللہ پاک, ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. یا اللہ پاک, پوری انسانیت پر رحم والا معاملہ فرما دیجئے، خصوصاً مسلمانوں پر رحم والا معاملہ فرما دیجئے، اور بالخصوص یا اللہ ملک پاکستان پر رحم والا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ انتشار اور فتنے سے محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ پاک جو بھی خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ خیر نصیب فرما، ان شروع سے بنا مانگی ان شروع سے بنا نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.